لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کے حقوق اور اس میں پہلا حق معرفت الہی اور اس کے ضمن میں صفات باری تعالی کا بیان جاری تھا اور صفات باری تعالی میں ان صفات کا بیان ہو رہا تھا جو اللہ تعالی کے علم پر دلالت کرنے والی ہیں۔ پچھلے سلسلے میں اللہ تعالی کی صفت قریب کہ وہ قریب ہے اور اس کی صفت رقیب کہ وہ نگرانی فرمانے والا ہے اور اس کی صفت علم کہ وہ عالم ہے، علیم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ان تین صفات کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا تھا۔ آج چند مزید صفات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اللطیف ہے، لام طا یا فا۔ لطیف کا مطلب ہے باریک بین، یعنی باریک سے باریک شے کو جاننے والا۔ اللہ تعالی ہر شے کی جو انتہا درجے کی باریکی ہے اور جو تفصیل ہے اور جو اس میں دقائق ہیں اور جو اس کے اندر گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سب کو جاننے والا ہے۔ اور بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر جو ایک اس کا کمبینیشن ہے آیت مبارکہ کے الفاظ کا اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، اس کی گہرائی کے اندر جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو ایک بڑا لطف آئے گا اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا معنی و مفہوم سمجھنے کے اندر۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا یعلم من خلق، کیا وہ ہستی نہیں جانتی جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا ہے، اور وہی باریک بین ہے، ہر شے کی باریکیوں کو، تفصیلات کو جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، خبیر اللہ تعالیٰ کی صفت، اور جو پہلا جملہ ہے الا یعلم من خلق، یہ اس کی دلیل ہے۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ کے اندر ہم کہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی باریکی کو جاننے والا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو بنانا، کیونکہ جس نے بنایا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی تفصیل نہ جانتا ہو۔ جس نے بنایا ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اور ایوری ڈیٹیل اور مائنیوٹ ڈیٹیل بنانے والا جو ہے وہ جانتا ہے۔ اب اس کو آپ دوسرے انداز میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس کی جو مرضی مثال لے لیں۔ مثال کے طور پہ ایک پیچیدہ مشین ہوتی ہے، ہم اگر سمپل سی مشین سے شروع کریں کہ مثال کے طور پہ ایک رسٹ واچ ہے، ایک گھڑی ہے، یا ایک کلاک ہے، کلاک کا بنانے والا وہ اس کے تمام سسٹم کو لازمی طور پہ جانتا ہوگا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو جانتا نہیں اور اس نے بنا دیا۔ اس کو پتا ہے کہ اس نے کتنی سوئیاں لگائیں، اس نے کتنا اس کے اندر ڈسٹینس رکھا، اس نے اس کے گھمانے کے لیے اس میں کس طرح سسٹم انسٹال کیا، اس نے اس کو کرنٹ دینے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا، کتنے اجزاء استعمال کیے، کیا کیا اشیاء اس کے اندر استعمال ہوئی، تو اس تمام تفصیل کو جانتا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر جو ہے بغیر جانے بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب باقاعدہ ایک منظم انداز کے اندر ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی بلڈنگ ہو، ایک انجینئر ایک بلڈنگ بناتا ہے، اس بلڈنگ کے اندر رنگ برنگی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، اس میں سپیس بھی ہے، اس میں وایا بھی ہے، اس میں ڈیپ بھی ہے، اس میں ویڈ بھی ہے، اس میں ہائٹ بھی ہے، اس کے اندر کانکریٹ بھی ہے، اس کے اندر سریا بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، اس کے اندر مختلف چیزوں کا استعمال بھی ہے، اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ وائرنگ ہے، کیبل سسٹم ہے، جو کچھ کیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ انجینئر کو نہ پتا جو بنانے والا ہے؟ لازمی بات ہے کہ انجینئر کو تمام تر چیزوں کا پتا ہوگا، اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنا فاصلہ رکھا، میں نے کتنی ہائٹ دی ہے، میں نے کیا شے استعمال کی ہے، میں نے اس کے پوائنٹس کہاں پر دیے ہیں، میں نے اس کے اندر بجلی کا سسٹم کیسے رکھا، میں نے گیس کا جو ہے وہ کنسیلڈ سسٹم اس کے اندر کیسے رکھا، بجلی کا کنسیلڈ سسٹم کیسے رکھا، میں نے پانی کا سسٹم کیسے رکھا، پانی کی لائنیں کدھر سے کدھر جاتی ہیں، کہاں سے اٹیچ ہوتی ہیں، مین وال کہاں رکھا گیا ہے، گیزر کے لیے میں نے کون سی لائن دی ہے، اس کے پوائنٹس کہاں پر رکھے ہیں، اور آپس کے اندر ان کا کنٹراسٹ کہاں ہوگا، کہاں نہیں ہوگا۔ ایک انجینئر ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل پہلے ایک نقشے کے اوپر بناتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، اس کی تفصیلات کرتا ہے، اس کے ایک ایک چیز کو سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، ایک کھلونا بنایا جاتا ہے، اس کھلونے کے اندر مثال کے طور پہ اس کے اندر آواز بھی ہے، اس کھلونے کے اندر حرکت بھی ہے، وہ کھلونا جو ہے وہ ہلتا بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، یا وہ ڈانس بھی کرتا ہے، یا وہ کچھ رنگ برنگی آوازیں نکالتا ہے، وہ آنکھیں بھی بند کرتا ہے، وہ پلکیں بھی جھپکاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے وہ کھلونا بنایا ہو اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ بنانے والے نے ہی تو ساری چیزیں اس کے اندر رکھی، اسی نے تو اس کے اندر آواز کا سسٹم رکھا، حرکت کا سسٹم رکھا، اس کے اندر وہ طریقہ رکھا جس سے اس کے بازو حرکت کرے، پلکیں جھپکے، آواز آئے، ساؤنڈ ہو، وہ جو ہے وہ موومنٹ کرے، وہ ڈانس کرنا ہے تو وہ ڈانس کرے۔ تو یہ بنانے والا جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیزیں رکھے گا تو وہ شے بنے گی، تو جو بنانے والا ہوگا اس کو ساری تفصیل کا پتہ ہوگا۔ یہ آپ چھوٹی سی مثالوں سے لے کے آپ بڑی سے بڑی مشینوں تک چلے جائیں۔ جس بندے نے ہوائی جہاز بنایا تھا، ایروپلین بنایا تھا، اب غور کریں کہ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کیا کیا؟ اس کو پتا تھا کہ اس نے بیٹھنے کی جگہ، اس نے سسٹم، اس نے اڑنے کا جو اس کے اندر پاور رکھی ہے، وہ کیا کیا اس کے اندر اس نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ یعلم من خلق، کہ کائنات کو پیدا کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے، خالق وہ ہے، تو کیا جو بنانے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی باریکیوں کو جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات کی میں وضاحت کروں کہ یہ جو میں نے بنانے کے حوالے سے مثالیں میں نے بیان کی ہیں کہ انجینئر ہے یا کوئی ٹوائے بنانے والا ہے، بلڈنگ بنانے والا ہے، مشین بنانے والا ہے، یا کوئی اور چیز بنانے والا ہے، ان سب کے علم کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر خربوں فرق ہے۔ یہ تو جسٹ ایک سمجھانے کے لیے مثال بیان کی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر جانے کوئی شے بنا دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری کائنات کو اور تمام انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو بنایا، تو ان کی جو تفصیل ہے، جو باریکیاں ہیں، جو کمپلیکیشنز ہیں، جو ان میں سسٹمز ہیں، جو ان کے اندر پروگرامز چل رہے ہیں، جو ان کے اندر حرکت، سکنت، جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مکمل لامتناہی تفصیلات کو جانتا ہے۔ اب ایک انسان کے اندر کیا کیا ہے، اب غور کریں کہ ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے سائنسدان گزرے، جتنے طبیب گزرے، جتنے ماہر نفسیات گزرے، جتنے باقی جو ہے وہ شعبوں کے ماہرین گزرے، وہ تمام کے تمام ریسرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی طرح انسان کو پوری طرح سمجھے نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو پوری طرح سمجھے نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، نفسیات دان جو ہیں وہ انسانی نفسیات کے اوپر کتنے انہوں نے کام کیے، مغرب کے نفسیات دان، مشرق کے نفسیات دان، شرق و غرب کے ماہرین نفسیات، سائیکالوجسٹ، سائیکاٹرسٹ، کتنی ریسرچ کر چکے، کتنی گہرائی میں اتر چکے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی صرف ایک انسان کو پوری طرح سمجھنا مشکل ہے۔ ایک انسان کو، ایک انسان کی سوچ میں جو چینج آتا ہے، جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، وہ کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، کیا شے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، ایک انسان کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ پائے، اور دنیا بھر کے اربوں انسانوں کی نفسیات میں کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں اس کو تو ابھی تک کوئی جاننے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ صرف ایک سسٹم ہے جو سوچ کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر رکھا ہے، وہ ایک سسٹم. اچھا اب اس کے بعد آپ لے لیں بندے کے اندر جو اس میں جو سسٹم اللہ تبارک و تعالی نے حرکت کا اور اس کے اندر جو ہے وہ انرجی کا جو وہ سسٹم رکھا ہے وہ کتنے ہیں، کہ آپ جسٹ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو میڈیکل کی فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں. انسان میں کتنے قسم کے بیکٹیریاز ہیں، کتنے قسم کے سیلز ہیں، اس کے بلڈ کے اندر کتنے قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ان کا آپس میں جو تعامل ہوتا ہے وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے، کون سا سیل متاثر ہو تو کیا بیماری پیدا ہوتی ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کس سیل کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے، کون سا بیکٹیریا بدن کے اندر انجیکٹ کرنا پڑتا ہے، وہ آگے جا کے کیسے لڑتا ہے، کس صورت کے اندر وہ غالب آتا ہے، جڑی بوٹیوں کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کے ذریعے انسان کے اندر چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، غذا کھاتے ہیں وہ غذا ہمارے وجود کے اندر جا کر ہمارے بدن کا حصہ کیسے بنتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے سبزی کھائی، ہم نے گوشت کھایا، وہ گوشت ہمارے بدن کے اندر جا کر وہ خون بھی بناتا ہے، وہ ہمارے اندر ہمارے گوشت میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے، وہ ہماری ہڈیوں کو بھی کیلشیم دیتا ہے، وہ ہمارے جو ہے باقی بدن کو نہ جانے کون کون سی چیزیں دیتا ہے. ایک میڈیسن کے اندر آپ نے تفصیل پڑھی ہوگی کہ کیا کیا لکھا ہوتا ہے. بعض تو میڈیسن ایسی ہوتی ہے جس میں اے سے لے کر زی تک ساری اے بی سی لکھی ہوتی، اس میں وٹامن اے بھی ہے تو بی بھی ہے تو سی بھی ہے تو ڈی بھی ہے تو 12 بھی ہے تو بی کمپلیکس بھی ہے تو آئرن بھی ہے تو کیلشیم بھی ہے تو میگنیشیم بھی ہے تو فاسفیٹ بھی ہے، یہ پوری ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ اصل میں تو بندے کے بدن کی نیڈ ہوتی ہے، یہ اس کے بدن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر کتنا اس کے اندر کیلشیم رکھا ہے، کتنا آئرن ہے، کتنا پانی ہے، کتنی ہڈی ہے، کتنا گوشت ہے، کتنے وٹامنز ہیں، کیا ان کا آپس کے اندر تناسب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت انداز کے اندر رکھا ہے کہ سبحان اللہ. اور پھر یہ تو صرف جو ہے یہ ان غذائیت کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں یہ ان کے اعتبار سے ہے. پھر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ جو انسان کے وجود کے اندر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز کے اندر جو ہے وہ انسان کے بدن میں رکھا ہے، جو ان کے اندر جو ہے وہ لچک ہے اور جو ان کے اندر موومنٹ کی صلاحیت ہے اور جو چیزیں ہیں، تو یہ میں سب چیزوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ خدا کی تخلیق پہ غور کرے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کے اندر رکھا ہے. اور یہ صرف انسان کے اعتبار سے میں نے بات کی، بقیہ جو حیوانات ہیں ہر ایک اعتبار سے جدا تفصیل ہو جائے. اور یہ جتنی تفصیل ہے اس ساری تفصیل کے ساتھ پیدا کس نے کیا؟ خدا نے پیدا کیا. اور جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے بغیر جانے یہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے اپنے مخلوق کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اور وہ یہ شے ہے جو یہاں پر بیان فرمائی گئی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور وہی تو ہر باریکی کو جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. تو یہ اس لفظ کا جو ہے وہ ایک معنی ہے. اچھا اسی لفظ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، لطیف کا ایک دوسرا معنی ہے مہربان. اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر جو لطیف کا لفظ ہے وہ مہربان کے معنی میں ہے. اچھا اس کی مہربانی کا تعلق بھی اس کے اس باریک بینی کے ساتھ ہے، اس تفصیلات کو جاننے کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ساری ضروریات کو جانتا ہے، اور اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوپر مہربان ہے، ان کی ضروریات ان کو فراہم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت لطیف جو ہے یہ دو معنوں کے اندر ہے، ایک تو یہ ہے کہ باریکیوں کو جاننے والا، تفصیلات کو جاننے والا، اور دوسرا ہے مہربان، لطف فرمانے والا، اپنے بندے کے اوپر لطف و کرم فرمانے والا. یہ اس صفت کا دوسرا معنی. اچھا ایک اور صفت جو بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت معنی کے اوپر مشتمل ہے وہ ہے الحفیظ، حفاظت فرمانے والا اور نگرانی فرمانے والا، نگران ہستی. اور حفاظت فرمانے والی ہستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت پیاری صفت ہے، اور یہ حفیظ اور حافظ یہ دونوں ہی الفاظ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فرمایا تو اللہ سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دو صفات بیان فرمائی اور دونوں ہی کتنی خوبصورت ہیں۔ فرمایا خیر حافظا، اللہ تعالی سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارحم الراحمین، سبحان اللہ، ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری صفت ارحم الراحمین۔ لیکن ہمارا کلام جو ہے وہ حافظن اور حفیظن کے اوپر ہے، ارحم الراحمین والی صفت پہ ہم جو ہے وہ کلام کر چکے، یعنی رحمان پہ، رحیم پہ، ان صفات پہ ہم نے کلام کیا۔ لیکن زمینی طور پہ ایک میں شعر کر دوں کہ ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنا کوئی مسئلہ عرض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم کا سوال کرنا ہے، رحمت کا سوال کرنا ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ تین مرتبہ یا ارحم الراحمین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرنی ہے وہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ تین مرتبہ یہ الفاظ کہیں، پھر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بڑے خوبصورت واقعات بھی ہیں کہ جنہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی، کیسے ان کے سوال کو پورا کیا اور کیسے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت فرمانے کی صفت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں وہاں حفاظت فرماتا ہے کہ جہاں عقل کا تصور نہیں ہوتا کہ یہاں بندہ بچ سکتا ہے، یا بندہ بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی وہاں حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور قدیر بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ حفاظت فرمانے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں، یہ بندے کے دل کے اندر بڑی امید پیدا کرتی، اور قرآن پاک کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر اور بزرگان دین کے واقعات کے اندر اور ہم اپنی عام زندگی کے اندر دیکھیں تو یہ صفت جو ہے یہ بہت خوبصورت انداز کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا، نارملی نارمل لائف کے اندر ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دن کے اندر ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ جانے کب بندے کی ہلاکت کا باعث بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو عام بندوں کی حفاظت ہے، اس کے حوالے سے میں آخر میں کلام کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ جو ہے وہ بڑے نمایاں واقعات ہیں اس حوالے سے میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمانے کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور اور بہت ہی جو ہے وہ معروف واقعہ، وہ کیا؟ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمانے کا۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیسے حفاظت فرمائی، کہ لوگوں نے جب آپ نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا اور لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، بادشاہ کے پاس پیش کیا اور اس نے حکم دے دیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے، لوگوں نے آگ جلائی، ایک الاؤ روشن کر دیا، بہت بڑی آگ وسیع اور اس علاقے پر پھیلی ہوئی جس کی شدت جو ہے وہ دور دور تک پہنچ رہی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک منجنیق کے ذریعے، ایک مشین کے ذریعے دور سے آپ کو پھینکا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینکا کس میں گیا؟ آگ کے اندر، آگ کے اندر۔ قالو حرقوہ، کفار نے کہا تھا جلا دو ان کو، ابراہیم کو جلا دو، آگ لگا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے جھوٹے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اس نے ان کو توڑ دیا۔ تو بڑے جذبات کے اندر اور بڑے جو ہے وہ پیشن کے اندر اور بڑے جو ہے وہ ایک اینگر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیسی حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔ قرآن پاک فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پہ، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے باوجود آگ کے جلانے سے محفوظ رکھا، اور محفوظ بھی ایسا رکھا کہ اس کو ٹھنڈا بھی کر دیا اور اسے سلامتی والا بھی کر دیا۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جہاں حفاظت بطور خاص فرمانا چاہے وہاں اس انداز کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ عمومی حفاظت سے ہٹ کے خصوصی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ یوں حفاظت فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اے والد گرامی، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اس پہ عمل کیجیے، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ تو اب کیا ہے کہ اب باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹاتا ہے، اپنی چھری کو تیز کرتا ہے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہے، بچے کا چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف کر دیتا ہے، اب چھری چلانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے فرما برداری کی اور اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم چھری چلانے لگے تو وہاں پر پھر ہم نے اپنی شان حفیظ کا اظہار فرمایا اور ہم نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے کہا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے وہاں کیا کیا، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک عظیم ذبیحہ فدیے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جانور بھیج دیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے ذبح ہو گیا۔ جنت ساتویں آسمانوں سے اوپر، وہاں سے سیکنڈز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانور بھیجا اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے ذبح ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ چھری کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے، چھری کے نیچے سے بچا لیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی شان حفیظ کے اوپر بڑا خوبصورت انداز میں دلالت کرتا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اچھا، اس واقعے کے اندر اتنی حیرت انگیز چیزیں ہیں کہ فرعون خواب دیکھتا ہے اور اس نے خواب دیکھ کر جو ہے وہ اس نے اپنے جو منجمین تھے، نجومی تھے اور تعبیر بتانے والے تھے، ان سے پوچھا کہ بھی اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس کو جواب ملا کہ بھی اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل جن کو تم نے دبایا ہوا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا، تمہاری حکومت اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون کیا کہتا ہے؟ اچھا، فرعون کہتا ہے بنی اسرائیل کے بچے مار دو، جو بچہ پیدا، ابھی پیدا نہیں ہوا نا، جو پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو۔ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جو بچہ پیدا ہو مار دیا، اور کہا کہ بچے مار دو، بچیاں چھوڑ دو، بچیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ بچیوں نے سلطنت تباہ نہیں کرنی، لیکن بچہ بڑا ہو کے مرد بنے گا، سلطنت کے لیے چیلنج ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچے مار دو۔ اب جب بچے مارنا شروع کیے، اب اس کے اوپر جو لوگوں نے شور مچایا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک سال جو بچے پیدا ہوں وہ مار دو اور ایک سال جو چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی تھے، وہ فرد تھے، وہ آپ وہ بچے تھے کہ جنہوں نے بڑے ہو کر فرعون کی سلطنت کو غارت کرنا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اسے دودھ پلا، اور جب تجھے خطرہ محسوس ہو کہ بھئی دشمن آئے گا اور فرعون کے ہرکارے اور سپاہی اور فوجی آئیں گے اور بچے کو پکڑ لیں گے، تو فرمایا کہ جب تمہیں یہ خطرہ محسوس ہو تو تم اسے دریا میں ڈال دینا۔ اب دیکھیں، بچے کی حفاظت کرنی ہے لیکن کرنا کیا، دریا میں ڈال دینا۔ اب غور کیجئے کہ حفاظت کس سے ہوتی ہے، دریا سے نکالنے سے، دریا میں ڈالنے سے؟ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں، بچے کو دریا میں ڈالنا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے یہ کیا، جب انہیں خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے ایک باکس تیار کیا، باکس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، بند کیا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ بچے نہ بچے، ہر طرح کے چانسز ہے، باکس کھلے نہ کھلے، کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، بچہ بھوک سے مر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو کرنا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ بچے کو دریا میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی، ہمشیرہ محترمہ تھی، ان سے ماں نے کہا کہ اے بیٹی ذرا تو ساتھ ساتھ چل، دیکھ تو کیا ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے۔ آپ کی ہمشیرہ دریا کے کنارے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور وہ جو تابوت ہے، وہ جو باکس ہے موسیٰ علیہ السلام والا، وہ بھی چل رہا ہے، وہ پانی کے اندر اوپر نیچے اوپر نیچے وہ چلتا جا رہا چلتا جا رہا۔ ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے جی فرعون قتل کر دے گا۔ ڈر کس کا ہے؟ فرعون کا۔ قتل کرنے کا پلان کس کا ہے؟ فرعون کا۔ آرڈر کس کا ہے؟ فرعون کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا وہاں پر اپنی قدرت کا اور اپنی حکمت کا کرشمہ لوگوں کو دکھایا کہ وہ صندوق چلتے چلتے خود بادشاہ کے محل کے قریب سے ہی گزرا، کیونکہ فرعون کا محل دریا نیل کے کنارے پر تھا، اب وہاں سے گزرا اور فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں محل کے بالکونی پہ کھڑی تھی، دیکھا کہ ایک صندوق جا رہا ہے، تو نوکروں کو فوراً آرڈر دیا، بھئی دیکھو دیکھو یہ صندوق کیا ہے، یہ صندوق میں کیا ہے۔ سپاہی صندوق لے کے آئے، اب جب کھولا تو اندر چھوٹا سا بچہ، کون؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرعون نے کہا لگتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے کہ جو انہوں نے میرے ڈر سے جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا، اس کو مار دو۔ اب فرعون کہہ رہا کہ اس بچے کو مار دو، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، ہماری اولاد تو ہے نہیں، ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جب یہ ہمارا ہی بچہ ہوگا، ہماری ہی پرورش میں رہے گا، تو یہ بڑے ہو کے ہمارا دشمن تھوڑی بنے گا، جس کو ہم نے اپنا بیٹا بنایا، جس کو پالا پوسا بڑا کیا، پرورش کی، سہولیات دی، سارا کچھ کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، تو یہ جو ہے یہ ہمیں کوئی نقصان تھوڑی دے گا۔ فرعون بھی راضی ہو گیا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے چلے جی ایسے ہی کر لیتے۔ تو اب جس نے قتل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کروائی، جس نے قتل کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر کے اندر اس کے بیٹوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو ہماری جو ہے وہ نگاہوں میں ہے، تو ہماری نگاہوں میں ہے، اور ہم نے جو ہے وہ تیری محبت دیکھنے والوں کے دلوں میں ڈال دی، کہ جو تمہیں دیکھے گا تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی۔ تو یہ ہے اس کریم کی شان، یہ ہے اس ارحم الراحمین کی شان، یہ ہے اس خیر الحافظین کی شان، یہ ہے اس خیر الحافظن کی شان، کہ وہ جب حفاظت فرمانا چاہے تو وہ دشمن کے گھر کے اندر، قتل کا ارادہ رکھنے والے کے گھر کے اندر اسی کا بیٹا بنا کے اس کی پرورش فرماتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور اس کے بعد پھر آگے پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر کئی صورتوں کے اندر ہے، سورۃ القصص میں زیادہ تفصیل سے ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، پھر آپ مدین چلے گئے، پھر مدین سے واپس تشریف لائے، پھر فرعون سے مقابلہ ہوا، اور بالآخر فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے کرتے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ جس کی سلطنت برباد ہونی تھی، جس کی بادشاہت جانی تھی، جس کی شان و شوکت برباد ہونی تھی، جس کی موت آنی تھی، اس کی موت آ گئی، اور جس کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر کے اندر اس کی حفاظت فرما دی۔ یہ دیکھیں فاللہ خیر حافظن، تو اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اچھا اسی طرح ہم اپنی عام زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ جناب آٹھ بندے مر گئے، چھوٹا سا بچہ بچ گیا، گھر میں آگ لگ گئی لیکن ایک بچہ بچ گیا، سارے گھر کی چیزیں جل گئی، قرآن پاک محفوظ ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ دسویں منزل سے گرتا ہے لیکن نیچے کو ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ بچ جاتا ہے، ایک گاڑی جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے اور ویری سویئرلی اور بیڈلی ہٹ کرتی ہے، لیکن اس کی وہ گاڑی تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے لیکن بندہ محفوظ ہوتا ہے، وہ یکدم جو ہے وہ کھڑکی سے جھٹکا لگا، باہر اڑ کے باہر گرا، وہ بچ گیا، گاڑی تباہ ہو گئی۔ تو کہاں کہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا. سمندر کے اندر کشتیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ایک تختے کے اوپر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, وہ جناب ہواؤں کے دوش پہ اور لہروں کے زور پہ چلتے 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 پتہ نہیں جیسے تیسے کناروں کو پہنچ جاتے ہیں, یا کشتی ٹوٹی اور وہ ڈوبنے والے ہیں لیکن وہیں سے اچانک دوسری کشتی گزر رہی ہوتی ہیں, وہ لوگ دیکھتے ہیں بچا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں بندے کی کیسے کیسے حفاظت فرماتا ہے. ہمارے ساتھ اپنی زندگی کے اندر ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ کئی مواقع کے اوپر لگتا ہے کہ بس اب گئے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنا دیتا ہے بندہ بچ جاتا ہے. ایک منٹ پہلے جہاں کھڑے ہوتے ہیں, ایک منٹ کے بعد وہاں پر دھڑام سے کوئی چیز گر جاتی ہے. کئیوں کے ساتھ یہ واقعات ہو, کئیوں کے ساتھ یہ واقعات ہو کہ ایک منٹ پہلے جہاں کھڑا تھا, جس بلڈنگ کے نیچے کھڑا تھا, ابھی ہٹا اور بلڈنگ نیچے گر گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے سامان ہوتے ہیں. پھر یہ تو بڑے جو نمایاں واقعات ہیں ان کے اعتبار سے ہے, ورنہ بندہ اپنے وجود کے اندر غور کرے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ جو میڈیکل والے ہیں وہ زیادہ اس بات کو سمجھا سکیں گے کہ انسان کے اندر کتنی بیماریوں کے جراثیم ہر وقت موجود ہوتے ہیں, ہر وقت موجود ہوتے ہیں. بیماریوں کے جراثیم ہمارے اندر ہوتے ہیں, وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ بیماری پیدا کر دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کمزور رکھا ہوا, کیسے ان کو سلایا ہوا ہے, ان سے زیادہ پاورفل ان کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے وہاں پر, اور بندے کی زندگی کا سلسلہ چلتا جاتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ہمارا یہ سانس کی نالی اور ہمارے کھانے کی نالی کیا ہے؟ بالکل متصل ہے. کھانے کی نالی, سانس کی نالی, تھوڑا سا کھانا کھانے کی نالی کی بجائے سانس کی نالی کے اندر چلا جائے تو بندے کی زندگی جو ہے نا وہ ایسی ہو جائے گی کہ اب گیا یا اب گیا, فوری طور پہ اس کی طبیعت جو ہے نا واپس سے باہر ہو جائے گی, ہو سکتا ہے سانس ہی بند ہو جائے. لیکن ہم پوری زندگی کھانا کھاتے ہیں, پوری زندگی کھانا کھاتے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب کھانا ہمارے سانس کی نالی میں چلا جائے, مس ہیپ ہو جائے وہ ایک جدا بات ہے, لیکن پوری زندگی ایک نظام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے اتنا کچھ رکھا ہوا, اتنا کچھ رکھا ہوا ہمارے اندر حفاظت کی. ہمارا جو امیون سسٹم ہے, جو میڈیکل کے طور پہ امیون سسٹم کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کے بدن کا مدافعتی نظام, اس کے اندر کا حفاظتی سسٹم. کہ ایک آدمی کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے کہ جس کے اندر جراثیم ہے, مضر چیزیں ہیں, تو ہمارے اندر جو سسٹم لگے ہوئے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ان کو سیٹ ویٹ کرتے ہیں. ہماری غذائیت کے اندر جو خراب چیزیں ہیں وہ سب جو ہے وہ فضلات کی صورت میں خارج ہو جاتی ہیں, اور جو ان میں کشید کرنے کی چیزیں ہیں تو ان میں سے جو ہے وہ کڈنی اس کو فلٹر کر دیتی ہے, اس کو جگر جو ہے اس میں سے کشید کرتا ہے, خون بنتا ہے, توانائی بنتی ہے, بدن کو وہ رواں ہو جاتی ہے, سب کچھ اللہ ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی حفاظت کی صورتیں ہوتی ہیں, کہ جس میں ہم غور کریں تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ایک جہان جو ہے وہ معرفت کا کھل جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے. بعض اوقات کوئی بندہ ساری رات جو ہے وہ سانپ کے ساتھ سویا ہوتا ہے, اسی کمرے میں سانپ ہے, اسی کمرے میں بندہ ہے, ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے. صبح اٹھ کے باہر نکلتا پتہ چلتا ساری رات جو ہے وہ چارپائی کے نیچے سانپ تھا, یا دائیں بائیں کہیں سانپ لیٹا ہوا تھا, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اس کے اوپر بھی بہت ساری احادیث کہ فرشتے مقرر ہیں جو بندے کی حفاظت فرماتے ہیں, اور بلکہ حفاظتن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوا, یرسلو علیکم حفاظا, اللہ تعالیٰ تم پر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں جو بہت ساری چیزوں سے بچاتے ہیں, شیر خوار بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, کیا کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز پیدا کر دی ہے جو ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. ان کے بازو جو ہے وہ خود ہی وہ سمجھ جاتے کیسے کھینچنا, کیسے نکالنا, کیسے دائیں بائیں کرنا ہے, تو بازو ٹوٹتا نہیں ہے, ہڈی نکلتی نہیں ہے, جوڑ ہلتے نہیں ہیں, بلکہ بچہ جو ہے وہ کرتے 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 بڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفتی الحفیظ اور حافظ, اور خیر الحافظن اور خیر الحافظین, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت. اچھا, اس کے بعد ایک اور صفت ہے, وہ ہے الحسیب, حساب کرنے والا, سریع الحساب, تیزی کے ساتھ حساب کرنے والا, اور تیزی کے ساتھ ایسا متعین حساب کرنے والا کہ جس کے اندر خطا کا اصلاً کوئی شائبہ تک نہیں، کوئی چانس ہی نہیں۔ اب اللہ تعالی حساب فرمانے والا ہے، قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ ایک پروسیجر کے اندر ہوگا، ایک بندہ آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ سب جو ہے یہ بندوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو سب معلوم ہے اس نے کیا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کے اوپر بندے کو جب وہ جہاں بھیجنا چاہے بھیجتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب وہ مخلوق کے سامنے ایک پورا جو ہے وہ قیامت قائم فرمائے گا اور ان کا حساب فرمائے گا اور وہ سارا نظام ہوگا، لیکن بندے کے عمل پہ جو جزا سزا ہے، جو جزا سزا ہے وہ اتنی باریک ہے، وہ اتنی باریک ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ کے اندر جائیں نا تو ہم جو ہے وہ اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ حساب بنتا کیسے ہے۔ مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے، دنیا کے اندر ہم کسی کو کوئی معاوضہ دینا چاہیں اور معاوضہ ہم نے دینا ہے اس کے کام کے اوپر، تو ہم ایک کرائیٹیریا رکھتے ہیں، یا تو گھنٹوں کا کرائیٹیریا، ابھی 8 گھنٹے اس نے کام کیا، 8 گھنٹے اس نے کام کیا، اور دونوں برابر درجے کا کام کرنے والے، لہذا دونوں کو برابر پیسے دے دیے جائیں۔ لیکن ان میں کون بندہ ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس کو معاوضے کے اندر نہیں لا سکتے، کیونکہ ہمارے لیے سرٹن جو ہے وہ طریقہ ہوگا، یا ہم ان کے ٹائم کو جو ہے معیار بنائیں گے کہ اتنا اتنا ٹائم دینے پر اتنی اجرت دیں گے، اور یا ہم ان کے کام اور ان کی سروس کو ہم جو ہے وہ معیار بنائیں گے کہ بھائی اس نے مثال کے طور پہ اتنا کام کیا۔ ایک بندہ کمپوزنگ کرتا ہے، ہم نے کہا جی اس نے 10 صفحے کمپوز کیے اور اس نے 9 صفحے کمپوز کیے، اس کو 10 صفحوں کی اجرت دے دو، اس کو 9 صفحوں کی اجرت دے دو، پھر اس میں کچھ کمی بیشی کے لیے ہم کچھ اور طریقہ کار، کوئی اور فارمولا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی عمل کے اندر بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو نیکی یا بدی کی جزا و سزا دینی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر بندے کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہم جب احادیث میں پڑھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اسے ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، اور دوسرے کے لیے ہے کہ 70 گنا ملتا ہے، تیسرے کے لیے ہے کہ جناب 700 گنا ملتا ہے، چوتھے کے لیے ملتا ہے اس سے زیادہ ملتا ہے، یہ فرق کیوں ہوتا ہے، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ فرق اس لیے ہوتا ہے کہ اس عمل کا جو معیار ہے، جو کوالٹی ہے، کوانٹیٹی تو ہو گئی لیکن جو کوالٹی ہے اس کوالٹی کو ہم جج نہیں کر سکتے، لیکن خدا جانتا ہے۔ 2 رکعت میں نے بھی پڑھی، لیکن 2 رکعت کسی بہت نیک اور صالح آدمی نے بھی پڑھی، میں نے پڑھی جلد بازی کے اندر، میں نے پڑھی، میری توجہ ادھر تھی ادھر تھی، میں 2 رکعت نماز کے اندر پتہ نہیں دنیا میں کہاں اپنے خیالوں کے اندر گھومتا رہا، اور میں نے پتہ نہیں اپنے دل پہ کتنا جبر کر کے نماز پڑھی، میرا دل کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا مجھے پتا ہے۔ تو آپ دیکھیں 2 رکعت تو میں نے پڑھی ہے، لیکن میری اس 2 رکعت کا جو معیار ہے، جو کوالٹی ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا لو ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اللہ کا ولی نماز پڑھتا ہے، ایک بہت متقی اور صالح بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اب وہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ وہ اللہ تعالی کی محبت میں ڈوب کے پڑھتا ہے، اس کی پوری نماز کے اندر ایک لمحے کے لیے توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر سمجھتا ہے، وہ یوں نماز پڑھ رہا ہے کہ جیسے وہ خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا اسے دیکھ رہا ہے، وہ یوں نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے ظاہری باطنی سارے آداب کو پورا کرتا ہے، وہ اسے ادا کرنے کے بعد خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا، وہ حب جا کا شکار نہیں ہوتا، وہ ریاکاری کا شکار نہیں ہوتا، وہ عاجزی کرتا ہے، وہ انکساری کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، وہ اپنے اہم کام چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ مشقت اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے نماز کے اندر لذت آتی ہے، اسے سرور آتا ہے، اس کا دل ایمان سے لبریز ہے، اس کے دل کے اندر خدا کا توکل ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف شوق رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، اس کے دل میں رحبت ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت مستحضر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا یہ نماز اور وہ جو دوسری نماز جو عدم توجہی سے پڑھی گئی، جو جلدی میں پڑھی گئی، جو بغیر خشوع کے پڑھی گئی، جو بھاگم بھاگ میں پڑھی گئی، جس کے بعد بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، کیا دونوں نمازیں ایک جیسی ہیں؟ نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک طرح کا صلہ عطا فرمائے گا؟ نہیں۔ فرق کہاں آئے گا؟ فرق آئے گا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حسیب ہے اور سریع الحساب ہے، اللہ تعالی متعین اور بھرپور اور کامل حساب کرنے والا ہے، کامل حساب کرنے والا ہے، وہ اچھا پڑھنے والے کی اچھائی کے جتنے پوائنٹس ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب عطا فرما کے پھر اس کو صلہ عطا فرمائے گا، اور جس نے بہت کم تر انداز کے اندر پڑھی ہے اسے اپنے فضل کے ساتھ اسے بھی عطا فرمائے گا، لیکن اس کو اس کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہوگا، اور یہ فرق کہاں سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بہترین حساب رکھنے والا ہے، وہ بہترین حساب فرمانے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس بندے نے کون سا عمل کس حالت میں کیا، اور اس کے عمل کے پیچھے اخلاص کتنا تھا، اور اس کے عمل میں جان کتنی تھی، اور اس کے عمل نے فائدہ کتنا پہنچایا، اور اس کے عمل سے اس کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا، اور اس کے عمل کے اندر محبت کتنی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کتنی تھی، شوق کتنا تھا، وہ بندہ اپنے دل میں اپنے حوالے سے عاجزی کے کیسے جذبات رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ اس کے دل میں کیسے جو ہے وہ غالب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جو صلہ اور اجر دے گا وہ اسی کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح دوسری طرف کفر کا لے لیں یا گناہ کا لے لیں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے سرکمسٹانسز جو ہے وہ کچھ اور طرح کے ہیں، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ پرلے درجے کا جو ہے نا وہ فاسق فاجر بن کے گناہ کرتا ہے، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ گھر میں گناہ کرتا ہے، دوسرا مسجد میں کرتا ہے، انٹینسٹی کے اندر فرق ہے۔ گھر میں گناہ کرنے والا بھی برا کر رہا ہے لیکن مسجد میں کرنے والا اسے بہت زیادہ برا کر رہا ہے۔ ایک آدمی عام مہینوں میں گناہ کرتا ہے، دوسرا رمضان میں کر رہا ہے، گناہ ایک ہی ہے لیکن رمضان کے تقدس کو پامال کرنا یہ ایک جدا چیز ہو جاتی۔ تو یہ جو کمی بیشی ہے ان سب کے اعتبار سے بھی فرق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا وہ اسی کے اعتبار سے کہ وہ متعین حساب رکھنے والا ہے، وہ حسیب ہے، سریع الحساب ہے، جلد حساب فرمانے والا ہے اور بہترین حساب فرمانے والا ہے اور کامل حساب فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحسیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت سے نوازے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں صالحین کے گروہ میں شامل فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔